السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالیں۔ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں دہشت گردی سے نمٹنے کی مشترکہ کوششیں کس حد تک مؤثر ہوں گی؟ پاکستان میں صحافی تحفظ کی فراہمی پر زور دے رہے ہیں، کیا اقدام درکار ہیں آزادی رائے کے تحفظ اور احترام کے لیے؟ امریکہ میں تارکین وطن کا معاملہ، صورتحال کا تقاضا، اور آخر میں یمن کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے انہم اور کلیدی امور پر۔ اب آغاز کرتے ہیں ایک ایسے مثبت قدم سے جو پاکستان افغانستان کے درمیان تعاون اور یکجہتی کو فروغ دینے میں معاون ہوگا۔ پاکستان اور افغان حکام نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس لیے تمام ملکوں کو قدرتی آفات سے بچنے، نمٹنے اور نقصانات کو کم سے کم حد تک محدود کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دونوں ملکوں کے حکام کا یہ بیان ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کے تحت 8 ملکوں کے ماہرین کی 3 روزہ کانفرنس کے موقع پر سامنے آیا، جو جمعے کے روز اسلام آباد میں ختم ہوئی۔ کانفرنس میں افغانستان، چین، بھارت، ایران، کرگزستان، قازقستان، ترکی اور پاکستان کے نمائندے شامل تھے۔ کانفرنس کے اختتام پر پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد عمر حیات نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تمام ملکوں کے لیے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خطہ قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہے اور ہر ملک نے اپنے طور پر آفات سے نمٹنے کے لیے نظام وضع کرنے کی کوشش کی۔ قدرتی آفات کسی ایک ملک، کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہوتی۔ اسی طرح عزت اللہ صدیقی افغانستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق وزارت کے مشیر ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں شریک افغان وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب قدرتی آفت یا ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نہ تو جغرافیائی اور نہ ہی سیاسی حدود کو دیکھتی ہے، اس لیے ممالک کے درمیان دو طرفہ اور کثیر الملکی تعاون ضروری ہے۔ تو تعاون کی یہ مثبت خبر ہم نے اس پس منظر میں سنائی کہ پاکستان اور افغان قیادت کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر حسین جاسا، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت امریکہ سے ڈاکٹر عاصم یوسف سعید۔ پاکستان سے ہمارا ساتھ دینے والے تھے ڈاکٹر نادر بخت، لیکن کسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہے، ہمارے ٹیلی فون لائنز کی وجہ سے۔ شاید کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ہو، باہر طور ابھی ان سے بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہم ان کو پروگرام میں شامل کر سکیں گے تو ضرور ان سے بھی رائے لیں گے۔ تو آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر یاسا، ڈاکٹر یوسف زئی، السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر یاسا، آپ سے میں آغاز کروں گی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطوں کا تسلسل ہے، کیا واقعتاً ان رابطوں کا جاری رہنا یہ اطلاع دیتا ہے کہ دونوں ملک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے اور دیانتداری سے ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں؟
سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور سارے مدعوین اور آپ کے سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ اگر آپ کو یاد ہو بہجت، تو تقریباً آپ کے تقریباً ہر پروگرام میں سارے مدعوین کی نئی خواہشات اور دعا یہی ہوتی رہتی تھی کہ کسی طرح ہو کہ دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، اور مختلف سطوح پر اس کو جاری رہنا چاہیے، کیونکہ جس حد تک تعلقات خراب ہو گئے تھے تو اس کے ضروری ہے کہ وہ ون ٹو ون کے علاوہ، جو دونوں سربراہان مملکت ان کے علاوہ مختلف سطح پر ان کے دونوں ممالک کے سیکورٹی اداروں کے درمیان، دونوں ممالک کے حکومتی اور غیر حکومتی اداروں کے درمیان تعلقات کو مزید بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، دونوں ممالک کو ان کے جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور مختلف سطحوں پہ تعاون کو فروغ دیں۔
ڈاکٹر یوسف سے، ایک ایسے وقت میں جب جنوبی ایشیائی ملک دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے رابطوں میں تیزی لا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے امریکہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ماضی کے مقابلے میں اس وقت اس کردار یا رول کی صورت کیا رہے گی؟
امریکہ تو سرٹنلی کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ جب تک امریکی فورسز موجود ہیں افغانستان کے سرزمین پر، وہ اس وقت نہ وہ ہتھیار ڈالیں گے اور نہ وہ کسی سے بات کریں گے، تو یہ تو اس میں ایک مشکل درپیش ہے. لیکن ڈپلومیٹک سطح پر ایک آفس ہے، وائٹ ہاؤس کا بھی ایک آفس ہے جس کے ایلس ویلز سربراہی کر رہی ہیں جی. وہ ہمیشہ سے ڈپلومیٹک چینل جو ہے وہ اوپن رکھتی ہیں اور ہمیشہ سے وہ کانٹیکٹ میں رہتی ہیں. بہت سارے اور بھی ڈپلومیٹس ہیں جو کہ امریکہ کی طرف سے ان کوششوں میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو 17 سال کی پرانی جنگ ہے اور بہت لمبی جنگ ہے جس میں امریکہ انوالوڈ ہے، اس کو کسی طرح سے مذاکرات کے میز پہ ختم کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی جنگ ہو وہ ہمیشہ مذاکرات کے میز پر ہی ختم ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ساری کاوشیں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کاوشوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد تو نہیں ہوا ہے. لیکن ابھی جو ایک جو تبدیلی میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغان عوام ہیں ان میں ایک لہر پیدا ہوئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ جو ہیں وہ پیس کے لیے اور امن کے لیے تیار ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پیس مارچز بھی شروع ہو رہی ہیں مختلف جگہوں سے افغانستان میں، دوسری طرف پاکستان میں بھی اس طرح کے مارچز ہیں. تو اس لگ رہا ہے کہ ایک چینج جو ہے وہ آ رہا ہے. اس وقت تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں کاشسلی آپٹیمسٹک ہوں امن کی کوششوں کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ اس میں پورا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے گا. اس وقت وہ مختلف جو ممالک ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی وہ یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ایک اور کوشش بھی جاری ہے، سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک کوشش جاری ہے جس کے پش پر بھی اصل میں امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، اور تاشکند میں بھی ایک پروسیس جو ہے وہ اس وقت شروع ہے.
جی، اس کے بارے میں ہمارا اگلا سوال
کابشیں ہیں. تو مجھے کچھ یقین ہو رہا ہے کہ ابھی ہم جو ہیں وہ ایک پازیٹیو سینس میں جائیں گے.
اچھا ڈاکٹر یاسر، افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ تاشکند میں دہشت گردی اور منظم جرائم سے نمٹنے کی مشترکہ کوششوں کے بارے میں اجلاس ہوا، جس میں روس، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور کرغزستان کے نمائندوں نے حصہ لیا. اس سے پہلے ہم استنبول والے پروسیس کی بھی بات کر چکے ہیں جو اسلام آباد میں اجلاس ختم ہوا، اور یہاں پر یہ جو تاشکند کا اجلاس تھا اس میں ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق کر لیا گیا. اس کانفرنس کو جنوبی ایشیائی اور وسطی ایشیائی ملکوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ جو ہمارے 6 ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے، ان ہمسایہ ممالک کا رول ہمیشہ سے ہی کلیدی رہا ہے. اسی وجہ سے مختلف ادوار میں کئی ایک پلیٹ فارمز بنے ہیں ہمسایہ ممالک کو انوالو کرنے کے لیے. تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی 4 مہینے پہلے مارچ کے مہینے اینڈ میں جو افغانستان کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے فالو اپ کے لیے اس کے کئی ایک مادے تھے جس میں اقتصادی تعاون اور خصوصاً پیس اور ریکنسلیشن کے حوالے سے کئی ایک مادے اس میں تھے کہ اس کو افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. وہ اصولی طور پر ایک موقف اختیار کیا گیا تھا. اب جو آتما صاحب وہاں پہ گئے وہ اس کے کس طرح سے اس کو اس کے فالو اپ کے لیے گئے کہ کس طریقے سے ہم امپلیمنٹ کر سکیں اس اصولی موقف کی جو کہ مارچ کے مہینے میں لیا گیا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے آیا افغانستان جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ کس حد تک سیکیورٹی اداروں کے درمیان اور اطلاعات کے تبادلے کے حد تک محدود رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو جو امن کی بحالی کے لیے جو پروسیس چل رہا ہے مختلف جگہوں پہ اور کئی ایک تجاویز سامنے ہیں, اس میں بھی وہ بات کریں گے ازبکستان کے اور دوسرے ایشیائی ممالک کے, وسطی ایشیائی ممالک کے ملکوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس میں جو ہے سارے ہمسائے ممالک کو ایک ریجنل کمپریہنسو ریجنل اپروچ کے ساتھ سب کو جو ہے دخلی کرنا پڑے گا اس مسئلے میں. اور میرے خیال سے یہ جو موڈ دیکھنے میں آ رہا ہے سارے ہمسائے ممالک افغانستان کے, کسی نہ کسی حد تک, نہ صرف جیسے کہ اسی صاحب نے فرمایا کہ افغانستان کے عوام تھک گئے, میرے خیال سے یہ جو ریجنل سطح پہ جو ہے وہ بھی ایک تھکاوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے, کیونکہ یہ افغانستان کا مسئلہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا.
اچھا ڈاکٹر یوسف صاحب, اس نوعیت کی کانفرنسوں میں جو کیے جانے والے فیصلے ہیں ان کے نتائج کس حد تک مؤثر ثابت ہوتے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر یاسا بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو مارچ میں فیصلے کیے گئے. کیا واقعتاً شریک ممالک ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکیں گے اور مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں ممکن بنائی جا سکیں گی اس مرتبہ؟
اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو اس کے زیادہ مثبت نتائج سامنے نہیں آئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ابھی تک یہ لڑائی جو ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو یہ مجاہدین تھے کسی وقت میں, یہ مکہ بھی گئے تھے, وہاں پر انہوں نے قسمیں بھی کھائی تھی, لیکن اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے جنگ دوبارہ شروع کی. تو اس طرح سے بہت سارے ابھی جو مری میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے, لیکن بات جو ہے وہ وعدوں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے کسی طرح سے. تو جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو افغان حکومت ہے اس کو وہ لیجیٹمیٹ مان نہیں رہے ہیں, یہ سب سے بڑی پیچیدگی ہے اس وقت. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے براہ راست بات نہیں کی ہے. تو جب تک جو وارنگ فیکشنز ہیں جو کہ جو فریقین ہیں لڑائی کے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے, تب تک تو ظاہر ہے اگر تیسرے فریقین کی طرف سے کوئی بات ہوگی بھی تو اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اب جیسے میں آپ کو ازبکستان کی مثال دے دوں, تو جو تاشکند کانفرنس ہے اور جو ازبکستان ہے, اس میں ازبکستان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ایک آئسولیشنسٹ جو ان کی پالیسیز تھی پچھلے 30 سال میں, وہ اس سے ابھی باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے اپنے ملک کو کھول لیں تاکہ وہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ حاصل کر لیں. تو یہ اس طرح کے جو ریجنل ممالک ہیں ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن ان کا ایک اصولی موقف بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جب تک جو فریقین ہیں ان کے درمیان یہ جو پیچیدگی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی ہے, تب تک کوئی بھی ریجنل ممالک چاہے جتنا کر لیں یا انٹرنیشنل جو سالس ہیں وہ چاہے جتنا بھی کر لیں, یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہونے کو نہیں ہے.
اچھا اب اسی سیگمنٹ کے آخری دو سوال ہیں ڈاکٹر یاسا سے اور ڈاکٹر یوسف زئی سے, جس کے بعد ہم پروگرام میں آگے چلیں گے. افغان طالبان نے ملک کے مغربی صوبے بدغیس میں ایک چوکی پر حملہ کر کے 30 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا. عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد طالبان کی طرف سے کیا جانے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے. عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی 17 جون کی رات ختم ہو گئی تھی, اور یہ بھی ہم بتائیں کہ صدر اشرف غنی نے اس جنگ بندی میں مزید 10 روز کی توسیع کا اعلان کیا تھا, لیکن طالبان نے ان کی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا. ڈاکٹر یاسا, اگر طالبان کا رویہ بدستور جارحانہ رہتا ہے تو پھر مشترکہ کوششوں اور قیام امن کی حکمت عملی کے مؤثر ہونے کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں جو ہے وہ ایک عید میں جو 3 دن کے لیے جو انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا کابل حکومت میں, وہ صرف ایک خیر سگالی جذبے کے طور پہ انہوں نے اعلان کیا تھا, کہ طالبان نے بھی کہا کہ اوکے کہ ہم بھی اس کے لیے قبول کرتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں طالبان وہ اندر آئے مختلف شہروں میں, اور کچھ کافی سارے رہ گئے اور کافی سارے نکل گئے. تو اس کے بعد انہوں نے ترد کر دیا. پہلے سے ہی کچھ پیشن گوئیاں اسی طرح تھی کہ یہ دوامدار نہیں ہوگا, کیونکہ جو اصولی مسائل ہیں وہ کابل اور طالبان کے درمیان وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں, اور ان کو حل کرنے کے لیے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا ہے کہ وہ ایک میز پہ بیٹھ کے اپنے سارے مسائل کو میز کے اوپر رکھیں اور مشترکہ طور پر اس کے اوپر تبادل نظر کریں. میرے خیال سے دونوں کے تقاضوں کے درمیان یا ان کے ڈیمانڈ جو ہیں وہ کافی بہت زیادہ ان میں فاصلہ ہے
جی.
اور وہ اتنی جلدی حل ہونا اس کا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ طالبان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ فرسٹ, جیسے کہ یوسف زئی صاحب نے فرمایا کہ وہ کابل حکومت کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کا جو اپنا جو شریعت کا جو امپلیمنٹیشن کا جو ڈیمانڈ ہے ان کے اپنے تفسیر کے مطابق وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے, اور اقدار جو اس وقت کابل میں جن کی پریکٹس کی جا رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ان دونوں میں فاصلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ اس طرح حل ہونے میں ٹائم لگے گا اس کو بہت زیادہ, جب تک کہ ایک دوسرا رائے حل کے اوپر وہ لوگ غور نہیں کریں گے. اگر اپروچ یہ رہے کہ طالبان آ کر سرنڈر کریں, میرے خیال سے وہ سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ کابل جا کر ان کو شکست دے گا تو وہ جو 17 سال میں نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہو سکتا.
آخری سوال اس کا ڈاکٹر یوسف زئی سے. ڈاکٹر یوسف زئی, آپ کس حد تک پور امید ہے افغانستان میں قیام امن کے بارے میں اس ساری صورتحال کے تناظر میں؟
جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں کاشسلی آپٹیمسٹک ہوں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی واقعات ہوئے ہیں, جیسے کہ ایک یو ایس جو ڈرون اٹیک تھا جس میں پاکستان کے جو TTP کے جو لیڈر ہیں ملا فضل اللہ, اس کو مار دیا گیا, جس جو کہ پاکستان کا ایک بہت پرانا دیرینہ ڈیمانڈ تھا کہ آپ جو ہمارے دہشت گرد ہیں آپ کے سوائل پہ, ان کو آپ کیوں نہیں مار رہے ہیں؟ تو ابھی ملا فضل اللہ کو ہٹا دیا گیا ہے, اور یہ جو ہے یہ پاکستان پہ مزید دباؤ ڈالے گا کہ آپ جتنے بھی حقانی نیٹورک ہیں اور TTA جو ہے, جو کہ تحریک طالبان افغانستان کے جتنے بھی رہنما ہیں جو کہ پاکستان کے سوائل پر موجود ہیں, ان کو اب یا تو یہ ہے کہ ان کو آپ لا کر دیں میز کے جو مذاکرات کا میز ہے اس پہ لے کے آئیں, یا آپ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں. تو یہ اب دو آپشنز ہیں پاکستان کے ساتھ, اور اس پہ پاکستان پہ مزید پریشر بڑھ رہا ہے, جو کہ پاکستان جو ہے وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ ان کے پاس ماسٹر کی ہے افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ملا فضل اللہ کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. دوسری جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس وقت کیوں وہ میز پہ آئے, کیونکہ وہ میدان جنگ میں جیت رہے ہیں, وہ ہار تو نہیں رہے ہیں میدان جنگ میں
جی.
اور جیسے جو عید سے پہلے جو پریزیڈنٹ غنی نے جو سیز فائر کا اعلان کیا تھا, وہ بھی اصل میں یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پے در پے اٹیکس کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ, پورے افغانستان میں وہ اٹیکس کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے جو افغان فورسز تھی وہ بہت زیادہ تک گئی تھی. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اہم موقع تھا کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کر لیں اور ریسٹ کر لیں, اور ابھی پھر سے جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو آفر تھا یہ بھی غنی کی طرف سے, پریزیڈنٹ غنی کی طرف سے آیا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ بیک فٹ پر ہیں اور طالبان جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر ہیں, اور وہ لڑائی میں آگے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب تک ملٹیریلی ان پہ پریشر نہیں پڑے گا وہ تو مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے, یا جب تک پاکستان کی طرف سے پورا پریشر نہیں آئے گا تب تک وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے تبھی جو ہے ایک مذاکرات کی ایک شکل نظر آئے گی, اور ہم جو ہیں اس کے بعد پھر امید ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف سے یہاں امریکہ سے, اور ڈاکٹر حسین جاسا یورپ سے ہمارے ساتھ تھے. آپ سے میری بات پھر بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور ہم بات کریں گے پروفیسر فیضان حق سے. اور یہاں ہم بتاتے چلیں, ہم کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نادر بخش سے ہماری بات ہو جائے یا ہمارے کالرز ہمیں فون کر سکے. میرا خیال ہے کسی طرح کا تھوڑا مسئلہ ضرور ہے آج ہماری لائنوں میں, جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہمارے نمبروں کے ذریعے. تو آئیے پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ نے ملک میں میڈیا کی آزادی کو محدود کرنے کے مبینہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
جی وعلیکم السلام.
پروفیسر صاحب, آپ اکثر پاکستان آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, کمیونیکیشنز کے ساتھ, آزادی رائے کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, بالکل ایک غیر جانبدار طور پر, اسی لیے کیونکہ پاکستان سے آج ہمارے بات نہیں ہو رہی, نمبر بھی نہیں مل رہے, تو ہم نے کہا کہ آپ سے ہم بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ ابھی آپ کو میں بتا رہی تھی کہ پاکستان میں صحافیوں کی جو فیڈرل یونین ہے ان کی طرف سے ایک مقامی روزنامے کی تقسیم میں رکاوٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جرنلسٹوں کو درپیش مسائل کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے, جن میں تازہ ترین واقعہ ماروی سرمت کے ساتھ پیش آیا ہے جن کے کمپیوٹر اور قیمتی اشیاء کو ان کی رہائش گاہ سے چرا لیا گیا. پروفیسر فیضان, ایک طرف تو پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, جہاں 100 سے زیادہ چینلز ہیں جو اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب اسی نوعیت کے اقدام سے صحافتی آزادیوں اور آزادی رائے پر بھی چوٹ لگائی جاتی ہے. اس دوہرے معیار کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دو, اور پیارا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں جو آزادی اظہار ہے جو پاکستان کے میڈیا میں میں نے محسوس کی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ امریکن میڈیا میں بھی موجود نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ٹاک شوز کو سنتے ہیں یا آپ جو آن لائن لکھا ہوتا ہے پڑھتے ہیں, لگتا ہے کہ ان کو کوئی قدر نہیں ہے کسی قسم کا میڈیا میں, لیکن پھر اچانک ایسی خبریں ملتی ہیں جیسی آپ نے بھی بتائیں, تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, کچھ نہ کچھ کنٹرول کہیں نہ کہیں ہے. دیکھیے, جو 2001 کے بعد جو بہت سی ریاستیں تھیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے, یہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ سیکیورٹی سینٹرک ہو گئی تھیں, اور پاکستان جیسی ریاست جو کہ ویسے ہی ایک پیرانویا کا شکار رہتی ہے اپنی ہسٹری کی وجہ سے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے گھرا محسوس کرتی ہے, تو اس قسم کے جو میڈیا پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں یا آزادی اظہار پہ, وہ ہوتے رہے ہیں ماضی میں, لیکن پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے سے آن ورڈ ایک خاص قسم کی آزادی جو ہے اس کا احساس لوگوں میں رچ بس گیا ہے. اور ابھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کوشش ہوتی بھی ہے, تو ہماری جو سول سوسائٹی ہے, چاہے وہ عدالت ہو یا کہ میڈیا ہو, اس میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اور یہی ایک معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہے کہ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں آزادی اظہار کی کانشیسنس موجود ہے, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے, اور اس کے لیے وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, قانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ اچھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ میں, یورپ میں یا اور جگہ آزادی اظہار پر قدغن نہیں لگائے جاتے یا ان کے اوپر پریشرز نہیں ڈالے جاتے, ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ میکانزم موجود ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں موجود ہے. یہ بہت دلچسپ ہوگا دیکھیں کہ یہ جو اب مقدمہ ہے, اگر وہ سپریم کورٹ لیتی ہے اور اس کو یہ کیسے مکمل کرتے ہیں اس بات کو, اور کہاں تک لے کر جاتے ہیں.
اچھا, دوسری ایک اور اسی سلسلے کا سوال ہے کہ پاکستان میں جو صحافتی آزادی ہے اور آزادی رائے کے تحفظ کے لیے مثبت اقدامات کی بات ہوتی ہے, وہ کیا ہونے چاہیے, بلکہ دنیا بھر میں کیا ہونے چاہیے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جو اس طرف نظر رکھتے ہیں, جو کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, آزادی رائے کے بارے میں, انسانی حقوق کے بارے میں, ان ساری چیزوں کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پروفیسر فیضان؟
جی, اس میں میرے خیال میں جو پیمرا ہے, جو پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو جو پابند کرتی ہے, جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں یہ چینل بند کر دیا گیا, وہ چینل بند کر دیا گیا, وہ جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے, کیونکہ اس کا جو حکومت ہے اس کا ایک انڈیو کنٹرول ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے سچائی کو دبایا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اگر ایک کانڈکٹ آف آپریشن جو ہے یا جو کانڈکٹ آف ایتھکس جو ہے, وہ اگر کوڈ آف ایتھکس جس کو میں کہوں گا جو ہے وہ اگر ہمارے جرنلسٹ یا میڈیا کے لوگ بیٹھ کر طے کر لیں ایک دوسرے کے لیے, اور اس کو اس کی وائلیشن جو ہے اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی جائے, تو وہ ایک انتہائی بہترین طریقہ ہوگا, کیونکہ ہر انڈسٹری کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ احتساب نہیں ہوتا اس انڈسٹری میں یا اس ایریا میں, تو بہت زیادہ کرپشن ہونے کے چانسز ہیں, جو کہ ہوتے ہیں, کیونکہ کئی جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں یا جو بڑے پاورفل اسپوکس پیپل ہیں پاکستان میں میڈیا کے, ان پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ جی یہ سیاسی بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو اگر یہ کرائیٹیریا سیٹ اپ ہو جاتا ہے, میڈیا والے کر لیتے ہیں اور اس کو ایک قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے, ایک لیسن شور کا طریقہ نکال دیا جاتا ہے, تو اس کا جو جس طرح اور ممالک میں بھی موجود ہے, تو اس کا ایک بہت پازیٹو افیکٹ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا قائل ہوں, جیسے امریکہ میں یہ بات ہے کہ جیسے ابھی لوکلی ہم دو میگزینز نکالتے ہیں, تو ہم میگزین میں کیا لکھتے ہیں, اس میگزین میں ہم کس کو کریٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اس میں حکومت یا کوئی اور ہو, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور ہمیں ہمارے پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ گھبرا کر کٹا کے کہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر دے دیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسا نہیں ہے. اور یہ اس معاشرے کی سب سے خوبصورتی ہے, اس لیے سب لوگ آتے ہیں امریکہ میں رہنے کے لیے. تو مگر اس کے لیے ایک خود اعتمادی چاہیے اپنے آپ میں, ایک قوم کی حیثیت سے, اور یہ خود اعتمادی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے, یہ کوئی اوپر سے یا باہر سے امپوز نہیں کر سکتا, اور یہ ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہ ڈیولپ اس طرح ہو رہی ہے جیسے انسٹیٹیوشن جن کا میں نے ذکر کیا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں جو ایولوشن ہوا ہے عدالتوں کا, وہ ایک معجزہ ہے, ایک امیزنگ بات ہے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ یا میڈیا کا جو ہے وہ بھی بہت ان کا بھی ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ تمام خوش آئند باتیں ہیں, لیکن ایک قوم کی خود اعتمادی کا تقاضا ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کی رائے کو آزادی ہو اور لوگ اس کو فریلی ڈیبیٹ کر سکیں. یہ اس قوم کا فائدہ ہی اسی میں ہے تاکہ اچھے فیصلے کیا جا سکیں.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے میڈیا کی آزادی کے بارے میں اور میڈیا کو تحفظ دینے کے بارے میں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں, کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے, ہماری دو سیگمنٹس ابھی باقی ہیں. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہوں گے, اس کے علاوہ یہاں امریکہ سے ہی ہمارے ساتھ ہوں گے ایم جے خان صاحب, جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے بھی ہے, کیونکہ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جس کا ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں سے تعلق ہے, ظاہر ہے معاملہ ہے. اور تیسرے ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہوں گے یورپ سے منظر وسیم. تو ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم اپنے ان تینوں تجزیہ کاروں سے دو سیگمنٹس کے اوپر بات کریں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ اردو ویو .com پر بھی براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے آپ ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے امریکہ میں امیگریشن کے ایک مسئلے کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر کئی روز کی جاری تنقید اور دباؤ کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت غیر قانونی طریقے سے امریکہ میکسیکو سرحد پار کرنے والے خاندانوں سے ان کے بچوں کو الگ کرنے کی پالیسی کو تو ختم کر دیا گیا. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اس ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں خاندانوں کو جدا ہوتے دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی اس پالیسی کو ختم کیے جانے کے باوجود بظاہر یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا, اور یہ واضح بھی نہیں کہ ٹرمپ حکومت اب غیر قانونی تارکین وطن سے کیسے نپٹے گی, جبکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات چلانے کی منظوری بھی دی گئی ہے. جی خان صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید, یہ بات آپ ہی کے لیے میں کر رہی تھی. آپ بتائیے کیا حل نظر آتا ہے امیگریشن کے اس مسئلے کا جو بڑی ہی شدت سے ہمارے سامنے آ رہا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, آپ کے تمام سامعین کو سلام اور عید کی بہت بہت مبارکباد.
بہت شکریہ خان صاحب آپ کو بھی.
جی یہ مسئلہ جو ہے یہ تو ہیومینیٹیرین مسئلے کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے, چاہے کوئی بھی قانون کی انعقاد ہو یا کوئی بھی آپ کی پالیسی ہو, یہ تو ایک ہیومینیٹیرین مسئلہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ اپنی فیملی سے جدا نہیں کر سکتے. ہم سب ہمارے سب کے بچے ہیں اور یو نو گرینڈ کڈس ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہ سوچیں کہ کوئی ہم سے ہمارے بچے الگ کر دے گا, چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی معلوم ہو, تو یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے, اس کو ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اسی لیے یہ لا جو ہے جس کو اس وقت استعمال کیا تھا اپنے اٹارنی جنرل صاحب نے, یہ لا تو صدر کلنٹن کے زمانے میں یہ پاس ہوا تھا اور اس کے بعد صدر بش اور صدر اوباما دونوں نے کبھی اس لا کی یہ انٹرپریٹیشن نہیں لی تھی جو کہ صدر ٹرمپ نے لیے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. اب جو ایگزیکٹو آرڈر جو پاس ہوا اس میں بھی بہت سے کوشچنز ہیں, بات کلیئر نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو بچے آلریڈی الگ ہو گئے ہیں اپنے فیملی سے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا ان کو واپس کس طرح لایا جائے گا اور بلایا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ جب ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو اس وقت کیا صورت حال ہوگی, اس کی کتنے عرصے تک یہ لاگو ہوگا. تو یہ ایک اسٹیپ تو خوشائن نظر آتا ہے, مگر کیا یہ اس مسئلے کو جو کہ بہت بڑا انسانی اس کا پرابلم کا مسئلہ ہے, کیا اس کو حل کر پائے گا یا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو بہت ہی ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. امریکہ کے جو امریکہ کی جو نہ صرف پالیسی مگر امریکہ کی جو ویلیوز ہیں اس کے سے یہ مساف نہیں رکھتا. تو ساری دنیا میں امریکہ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ اس کو ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کیا ہے. مجھے امید یہ تھی کہ اس طرح کا امپلیمنٹیشن کبھی ہو ہی نہیں, کیونکہ بچوں کو فیملی سے جدا کرنا یہ بہت ایک ظلم کیا اس میں آ جاتا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ یا کہیں بھی دنیا میں اس طرح کا کوئی چیز ہونی چاہیے.
اچھا پروفیسر فیضان, سیاسی سطح پر اب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو اس مسئلے پر پیش رفت کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں اس مسئلے کے حل ہونے کے امکانات ہوں گے؟ جیسا کہ خان صاحب نے بھی یہ واضح کیا بتایا کہ کلنٹن پریزیڈنٹ کلنٹن کے زمانے میں سے یہ قانون بنایا گیا تھا, لیکن اس میں جو ریفارمز کی بات کی جاتی رہی ہے اور مختلف اوقات میں وہ سامنے آتی ہے, ابھی بھی بلز بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں لیکن ایک ان کی منظوری ہونے میں نہیں آتی, کیونکہ اس کے ساتھ کئی اور دوسرے مسئلے ہیں, جیسے بارڈر پر دیوار بنانے کی بات ہے, اس کے لیے بہت سارے مخصوص فنڈ ہیں جن کے لیے ڈیموکریٹس اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ساری صورتحال جو اتنی الجھی ہوئی ہے, اس کو حل کرنے کی کوئی صورت دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے جو یہ ابھی خان صاحب نے بھی جو فرمایا, اور اس کے بعد یہ کہ جو ہمارے پاس صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا جو سچویشن ہے جس کو یہ لوگ مرہم پٹیاں لگا کر سالو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹس بھی اور ریپبلکنز بھی, لیکن کسی نے اس چیلنج کو لیا نہیں ہے کہ جو یہ زیادہ تر ریلیٹڈ رہا ہے پبلک پریشر سے, پبلک ریلیشنز چیلنجز جو ان لوگوں کو رہے ہیں ریپبلکنز کو بھی اور ڈیموکریٹس کو بھی. کیونکہ جو تصویریں آتی ہیں بچے رو رہے ہیں فیملی سے جدا ہو رہے ہیں, اس سے ان کا ووٹ متاثر ہوتا ہے, اور اس وقت امریکہ میں جو اسپینش اسپیکنگ لوگ ہیں میکسیکن اوریجن کے یا لٹینوز جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے موجود, اور وہ انتہائی طاقتور ہیں پولیٹیکلی, اور اس وجہ سے ان کو وہ اس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑی سی ہمت کی کرنے کے لیے, لیکن وہ ان کا بھی جو ایجنڈا تھا وہ اپنی بیس کو راضی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کا ان کو پتا چلا کہ اس کا اور بھی بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن 2018 کے سر پہ کرتے ہیں. تو اس میں ان حالات میں اس کا کوئی دورس نتیجہ نکلنا مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی جو کہ ابھی مجھے کسی ہاؤس میں نظر نہیں آتی, کیونکہ جو جی او پی یا جو ہماری ریپبلکن پارٹی ہے ان کی میجورٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو پوری طرح کر سکیں. اگر 2018 کے الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی صحیح نتیجہ نکل سکے, لیکن ابھی مستقبل قریب میں مجھے اس کا کوئی
فوری حل نظر نہیں آتا,
کوئی حل نظر نہیں آتا.
منظر, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, لندن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ عرصے سے امیگریشن کا معاملہ یورپ میں بھی انتہائی تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے. تنازعات کی وجہ سے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, مختلف ملکوں میں لڑائی کی نے صورتحال خراب کر دی, لوگ بے گھر ہوئے اور انہوں نے مختلف ملکوں کا رخ کر لیا, لیکن اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر صورت نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں, تجزیہ کار اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کوئی حل دیکھتے ہیں؟
جی جی اگر ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں جو ریفیوجیز کی بن گئی ہے اس سال ویسے کمپیریٹیولی یورپ میں کم آئے ہیں, لیکن یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا جو کہ رائٹ ونگ کی جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے, اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں یورپ میں میجورٹی کئی کنٹریز کے اندر جو الیکشن ہوئے ریسنٹ ان کے اندر رائٹ ونگرز یا مڈل جو ہیں گراؤنڈ کی بھی پارٹیز ہیں وہ بھی رائٹ لیننگ اسپیشلی امیگریشن کی پالیسی کے اوپر ان کو یہ اسٹینڈ لینا پڑا کہ امیگرینٹس کے خلاف اسٹیٹمنٹس بھی دیں اور امیگریشن کے خلاف لا بھی بنائے. تو یہ ایک پورے یورپ کے اندر نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ کے اندر بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو نان یورپینز ہیں ان کو یورپ میں نہ آنے دیا جائے, اور اس کو ایک پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جن کو کہ ادروائز کوئی اٹریکشن نہیں ملتی تھی رائٹ ونگ کا, یہاں پر اتنا نہیں رہ گیا تھا کوئی اثر یورپ میں, لیکن امیگریشن کی ایک پالیسی کو پکڑ کے انہوں نے ایک امیگریشن اور دوسرا اسلام کے اگینسٹ جو یہاں پر ریٹرک یوز کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے کافی ان کو یہاں پر فائدہ ملا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی پالیٹکس ہیں یورپ کی وہ اینٹی امیگریشن کی طرف فوکسڈ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. اس کا امیڈیٹلی تو مجھے کوئی سولوشن ایسا نظر نہیں آ رہا تھوڑا اس کے کہ جہاں پر جنگیں ہیں وہ جنگیں ختم کی جائیں, اس وقت جو میجورٹی امیگرینٹس آ رہے ہیں وہ انہی ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں پر جنگیں ہیں, جن میں سوڈان ہو گیا, سیریا ہو گیا اور افغانستان, میجورٹی ادھر سے آتے ہیں. ان ملکوں کو اگر سیٹل کیا جائے گا تب ہی ہو سکے گا. تو یورپ اس چیز کے معاملے میں کافی سیریس ہے, دے وانٹ کہ ان ملکوں میں جو جنگیں ہیں وہ کم کی جائیں یا ختم کی جائیں یا سچویشن ایسی کی جائے کہ ریفیوجی آنا ہی بند ہو جائیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چینج ایک یورپ کی پالیسی میں کہ وہ کوئی بھی نئی جنگ چھیڑنے کے خلاف ہیں اور اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے جہاں پر کوئی جنگ ہو سکے گی تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ الٹیمیٹلی یورپ ایک بڑا ہے ملک اور امریکہ بہت دور ہے. تو یورپ کے اندر جو بھی ریفیوجیز ہوتے ہیں کہیں میں بھی افریقہ میں یا ایشیا میں پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے انفلکس جو ہوتا ہے وہ یورپ میں آتا ہے.
اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ جن ملکوں میں تنازعات ہو رہے ہیں تنازعات کو روکنے کی کوشش کی جائے, تو ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ اسی تنازعات کے بارے میں ہے جو, اور ہم یمن کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے خان صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2018 میں جو وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں اور ریپبلکنز کی پچھلے گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو کارکردگی رہی ہے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ کسی بھی طرح ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہو جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مختلف مسائل جو اتنے دنوں سے جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا وہ حل ہو سکیں گے, یا پھر ریپبلکنز کی طرف سے بھی اسی طرح کی مخالفت کے سامنے آنے کا امکان ہے اور مسئلے جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, اور اگر ایسی صورت ہے تو پھر سیاسی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کیا اقدام ہونے چاہیے؟
ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ابھی 2018 کے الیکشن نومبر میں ہیں, تو ابھی بہت عرصہ ہے اس الیکشن میں. پولیٹیکل سچویشن امریکہ میں ڈیلی بیسس پہ چینج ہو سکتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ڈیموکریٹس کی خوش فہمی ہے کہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا اور سارے لوگ ڈیموکریٹس کو ووٹ دے دیں گے. اس میں رجحان ہے ان کی طرف, مگر ان کو بھی بہت محنت کرنی پڑے گی ڈیموکریٹس کو. یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سیف سیٹس ہیں ریپبلکن کے ہاتھوں میں اور ڈیموکریٹس کے ہاتھوں میں بھی, ان سیف سیٹس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ڈیموکریٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے, ریپبلکن میں بھی بڑا جوش و خروش ہے, خاص طور پہ جو ٹرمپ صاحب کا جو بیس ہے چاہے وہ مائنورٹی ہو اوور آل مگر ریپبلکن پارٹی میں وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور انہوں نے بہت وہ بھی بہت جوش و خروش میں اور سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب وہ اپنا وہ ایجنڈا چلا رہے ہیں جس کی انہیں امید تھی ٹرمپ صاحب سے, تو وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں نکل کے آ کے ووٹ ڈالیں گے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن جو 2018 کا اگر اس میں ایک ڈراسٹک چینج نہیں آئی کہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی کی اوور ویلمنگ میجورٹی ویٹو پروف میجورٹی نہیں ہوئی جس کے امکانات میرے خیال میں کم ہیں, تو یہ اسی طرح سے ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ رہے گی اور اسی طرح سے مسئلے ہوتے رہیں گے, کیونکہ ایک طرف ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنے بیس کی وجہ سے ایسی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیں گے جس سے ان کا بیس کے ووٹر جو ہے وہ خوش نہ ہو, اور دوسری طرف ڈیموکریٹس میں بھی انٹرنل کانفلکٹس ہیں. ایک طرف برنی سینڈرز کا ونگ ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیفٹ پہ نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف مڈل آف دا روڈ کے ڈیموکریٹس ہیں چک شومر اور نینسی پیلوسی ٹائپ کے جو اپنا دوسری طرح کا ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے ریپبلکن پارٹی میں انٹرنل بہت ڈیوائڈ ہے, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی میجورٹی ہونے کے باوجود بھی ایسے کوئی کام نہیں کر پائی جو کہ ذرا کسی بھی حد تک کنٹروورشل ہو, جیسے امیگریشن کا مسئلہ ہے اور ایسے بہت سے مسئلے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس وقت رجحان ڈیموکریٹس کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہو جائے گا, کہ میں کافی قبل از وقت ہے, اور مگر محنت اگر ڈیموکریٹس کریں تو ان کے پاس اپارچونیٹی ایک ہے کہ کافی حد تک وہ اپنی چیزیں چینج سیٹیں لے سکتے ہیں, مگر اس کو ان کو اپنی انٹرنل ڈیوائڈ ختم کرنی پڑے گی اور ان کی ایک ایسا ایجنڈا دینا پڑے گا جو کہ ڈیموکریٹک بیس کے علاوہ جو مڈل آف دا روڈ کے یا انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کو اپیل کرے, اور وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک اتنا کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ ٹرمپ صاحب کی مخالفت کے اور ریپبلکن مخالفت کے, تو ان کو اپنا ایجنڈا بھی اچھی طرح سے سامنے لانا پڑے گا جو لوگوں کو اپیل کرے, اور بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے ووٹرز کو نکالنے کے لیے, جو کہ ڈیموکریٹک ووٹر جو ہیں نسبتاً کم انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن جانے کے لیے. تو چیلنجز ہیں مگر اپارچونیٹی بھی ہیں ان کے پاس.
اچھا, اب ہم چلتے ہیں, جیسا کہ ابھی بات ہم کر رہے تھے, آخری ہمارا ٹاپک ہے یمن کے بارے میں ہم بات کریں گے. عرب اتحاد کی افواج نے یمن کے حدیدہ ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا جو ایران سے منسلک حوثیوں کے قبضے میں تھا, جسے اس بندرگاہ والے شہر سے واگزار کرانے کے حوالے سے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے, جس سے ایک ہفتہ قبل لڑائی رہائشی علاقوں تک پھیل گئی. پروفیسر فیضان, سعودی عرب کے اتحاد کی افواج کی اس کارروائی کے بعد یمن کی تازہ صورتحال کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, جہاں لڑائی رہائشی علاقوں تک پھیلنے کی وجہ سے انسانی بحران میں اضافہ ہو رہا ہے؟
جی دیکھیے, یمن کی جو صورتحال ہے وہ بہت مخدوش ہے, کیونکہ وہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے یمن میں. البتہ اس وقت ہمیں سعودی عرب اور سعودی عرب کے حواری جو ہیں ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے, اور یہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ وہ شہر پر قابو پا سکے ہیں, جس پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سپلائی لائنز ہیں ہوتی ٹرائبز کی اور جن کا ایران سے رابطہ تھا وہ منقطع ہو جائے گا. اس سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا سعودی اتحادیوں کو, تاکہ وہ اپنا جو یمن میں جو اپنی ان کی اپنی حمایت کے جو گروپ ہے اس کو وہ انسٹال رکھیں یا ان کی حکومت قائم رکھ سکیں. اگر ایران اس کا خاطر خواہ جواب نہیں دیتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا ایران اس کے بارے میں کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایران فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور یہ سعودی عرب کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ یمن میں امن اگر کسی طرح قائم ہو سکتا ہے, کسی قسم کا بیلنس آ سکتا ہے تو آئے, لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ کم ہوگی یا وہ ان کا اس کا کوئی امیڈیٹ حل نکلے گا. میرے خیال میں
جی, پروفیسر فیضان آپ لائن پہ ہیں؟
جی میں لائن پہ ہوں, آواز آ رہی ہے؟
ہاں جی اب آ رہی ہے بالکل.
جی میرا کہنے کا تھا کہ ابھی جو کرائسز ہیں وہاں پر وہ اس میں انٹینسیفائی, وہ زیادہ شدت اختیار کر جائیں گی, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب والے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گے, وہ اس کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے کو اپنے قبضے میں لے سکیں.
اچھا, منظر صاحب سے بات کرتے ہیں. منظر صاحب یہ بتائیے گا کہ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ حوثیوں کے ساتھ ایران کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں, جبکہ سعودی عرب بین الاقوامی تسلیم حکومت کی واپسی کا خواہ ہے, کہ اور اس سے خاص طور پر جب یہ بھی نظر آتا ہے کہ سعودی عرب علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے, کیسے تجزیہ کریں گے؟
جی بالکل, ایسا ہی ہے کہ یہ اگر ہم غور کریں اور اگر پیچھے جائیں ہسٹری میں چند سال, ایران نے یمن کے اندر اس وقت ایکشن شروع کیا جب ان کو لگا کہ سعودی عرب جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے سیریا میں, اور ان کا اس وقت یہ پوائنٹ آف ویو تھا ایران کچھ ایرانین کا کہ ہم اس کو بارگین کریں گے کہ اگر وہ سیریا میں انٹروینشن بند کر دیتے ہیں سعودیز تو ہم یہاں پر یمن میں بند کر دیں گے. لیکن کرنا ایسا ہوا کہ سعودیز کی تھوڑی اسٹیبلنیس تھی اس وقت, انہوں نے اس طرف نہیں سوچا کہ اس کا پولیٹیکل کوئی سولوشن نکال لیا جائے, دے تھاٹ کہ ہم دونوں طرف ہی جیت پائیں گے, تو وہ جنگ سیریا کے اندر بھی ہار گئے, تو اب اس کے بعد کیونکہ جنگ ہار گئے تھے تو بارگیننگ کے لیے کچھ رہ نہیں گیا, اس وجہ سے ایران جو ہے وہ تھوڑا ایمبولڈن ہو گیا میرے خیال میں, تو اب اس کی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی. اب کیونکہ ایک طرف فوکس ہو گیا سعودیز کا تو, اور جو نئی انہوں نے کوالیشن بنا رکھی ہے, انہوں نے اس وقت جو قبضہ کیا حدیدہ کے وہ صرف ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساؤتھ میں تھوڑا سا शहर से बाहर करके है और उसकी सराउंडिंग्स में कोई सच है नहीं लोकेलिटीज जिसको के वो डिफेंड कर सकते वहां से। तो अगर यहां तक तो वो बाहर से कोलेशन आ सकती क्योंकि साइड इतनी वो डिफेंडेड नहीं थी, लेकिन यहां से आगे पोर्ट तक जाना जो है वो आपको शहर के साथ साथ जाना पड़ता है। और जो अगर हम देखते हैं 6 लाख की आबादी है अबीदा, तो वहां पर जो इनके हार्डेंड फाइटर्स हैं हुतीस के, उनको ये ख्याल के आराम से निकल जाएंगे उनके थ्रू, तो वो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। जितने भी सऊदी के इस तरह के जो भी अटैक किए गए थे उसके अंदर काफी उनको मुश्किल बनाई उन्होंने, और क्योंकि काफी वो ट्रेंड हो चुके हैं और साथ ही उनको जो सपोर्ट मिल रही है जिस तरह अभी कह रहे थे पहले कि अगर ईरान ने उनको सपोर्ट करना शुरू की तो बहुत मुश्किल हो सकता है इनके लिए कि वो शायद आगे ज्यादा ना अटैक तो कर सकें लेकिन शायद कब्जा ना रख सकें या कर सकें पोर्ट के ऊपर डायरेक्टली। ये एक तो मिलिटरी जो सिचुएशन ऐसी लग रही है, लेकिन साथ ही ये भी देखने का कि सऊदी जो है उस वक्त की पॉलिटिक्स भी प्ले की गई दोनों तरफ से, कि दोनों तरफ की जो क्योंकि यही एक पोर्ट है जहां से कि सारी एड जाती है, वहां पर दोनों तरफ से डिले भी किया गया जिसको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत क्लियरली कहा कि जो कोलिशन को उन्होंने एक्चुअली कहा कि उन्होंने डिलिबरेटली 2-3 शिप्स जो आके खड़ी हुई थी उनको ऑफलोड नहीं होने दिया और ना किया सिर्फ, और जबकि पोर्ट के थ्रू क्लियर हमने दे दी थी कि आप उनका ऑफलोड कर लें, ये एक्सक्यूज लेके अटैक करने की प्लानिंग की गई है इस वक्त। तो अब अगर ऐसा ही होता है अगर फाइनली, और जिस तरीके से हम देखते हैं कोलिशन ने कहा कि हम सिर्फ पोर्ट पे कब्जा करेंगे शहर के अंदर नहीं घुसेंगे और आबादी की तरफ नहीं जाएंगे, ये एक सिनेरियो है। तो अब देखने की बात है कि मिलिटरीली इज पॉसिबल तो है लेकिन क्या हमें वो सस्टेन कर पाएंगे जो कोलिशन है, और इतनी देर क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कोलिशन है और दूसरी तरफ जो है वो ईरान और यमन हुतीस हैं, और जो लीड कर रहे हैं वो जो है सिटिंग गवर्नमेंट है लेकिन जो साथी उनके जो पुराने थे वहाँ उनके जो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साले उनके नेफ्यू हैं जो कि आर्मी जो लोकल मिलिशिया है सुन्नी की उनको लीड करके तो शहर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा बुरी हो सकती है जंग यहाँ पर,
पेचीदा सूरत हाल हो सकती है। खान साहब एक बात आपसे भी पूछनी है, आप ये बताइएगा कि अमरीका सऊदी अरब का कलीदी हलीफ है तो क्या अपने कायदाना किरदार को इस्तेमाल करते हुए इस बहरान को ख़त्म कराने के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं ऐसा मुमकिन हो सका कि अमरीका जो पहले हमेशा ही ऐसे मामलात को सुलझाने की कोशिश करता था अब उस तरह उसका रोल सामने नहीं आता, इतनी इंटरनल पॉलिसी जो है इतनी इंटरनल सेंट्रिक हो गई है, किस तरह से इसको बयान करेंगे?
जी इसमें हमें देखना यह है कि जो चेंजेस आए हैं अमेरिका की लीडरशिप में तो सदर ट्रंप साहब का फोकस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बनिस्बत पुराने जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उनका ज्यादातर फोकस है अमेरिका के इंटरनल मामलात के ऊपर, और उन इंटरनल मामलात में अगर कोई ऐसी चीज उन्हें करनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है तो उस पर वो तवज्जो दे लेते हैं, वरना उनका सारा फोकस इसी पे है। और जो इसी तरह आपने देखा होगा कि वो जो ट्रेड वार उन्होंने की है या इस तरह की चीजों से जो पेरिस अकॉर्ड से वो निकले हैं वो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको उन इशू पे था बल्कि अपने इंटरनल मामलात में अपने बेस को खुश करना था। तो ये ऐसी जैसे यमन का मामला है वहां पे उनको मैं नहीं समझता कुछ नजर आता है फायदा अपने इंटरनल स्टैंड का, तो इसलिए वो उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज आया अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में डिप्लोमेसी के सिलसिले में, और अब देखना यह है कि ये किस हद तक मामला आगे रहता है क्योंकि हमने कोई बयान तक नहीं सुना इस मामले पे यू नो ट्रंप साहब का कि यमन में जो कुछ भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक क्राइसिस है जो कि बहुत मजीद बदतर होता रहेगा, और इस वक्त दुनिया में यू नो सुपर पावर लीडरशिप का फुकदान नजर आता है ऐसे मामलात के ऊपर जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हल होने चाहिए या डिप्लोमेसी से हल होने चाहिए। तो क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप नजर आती है दुनिया में तो इसलिए ये हर जगह के मामलात जो रीजनल कुवतें हैं वो हल करने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वजह से क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते नजर आते हैं हर जगह पे।
اچھا بات کرتے ہیں ہم پروفیسر فیضان، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یمن کی صورتحال شام کی صورتحال کی طرح آگے بڑھے گی؟ اور جیسا کہ شام میں بھی تمام آپ مختلف چیزیں اسی طرح کی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ملک اس طرف تھے، کچھ ملک بشار الاسد کے ساتھ تھے، کچھ بشار الاسد سے ہٹ کے تھے، کچھ ذاتی جو ملک کے اندر سے مخالفت نکلی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یمن میں بھی ہو بہو ویسا ہی کچھ پیٹرن بن رہا ہے اور اسی طرح کی صورتحال چلے گی جو دائرے میں گھومتی چلی جائے گی؟
جی، اسے اللہ نہ کرے کہ ان کی حالت وہ ہو جو وہ شام والوں کی ہے، لیکن یمن میں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یمن میں جو قوتیں لڑ رہی ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، سعودی عربیہ اور ایران، اور بیسیکلی ان کے جو اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں لوکلی. ابھی وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوا جتنا کہ کمپلیکیشن شام میں ہے، جس میں رشیا بھی شامل ہے، جس میں اسرائیل بھی ہے، اس کے بعد اس میں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آئیسس کا بھی، اور داعش اور ٹرکی اور بہت سی پاورز جو ہیں، کیونکہ جو یمن ہے اس کی جو سرحد ہے وہ یا تو سعودی عرب سے ملتی ہے یا پھر اس کی سرحد جو ہے وہ سمندر سے ملتی ہے، اور وہاں پر جو انفلکس ہے آؤٹ سائڈس کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر ایسا ہی رہتا ہے تو یہ معاملہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس آف پاور کا ہو جائے گا. اگر وہ بیلنس آف پاور اچیو ہو جاتا ہے تو وہاں پر ریلیٹیولی اسپیکنگ، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ریلیٹیولی اسپیکنگ تو وہ وہاں پر جو امن ہے اس کے چانسز، یا ایک خاص قسم کا جو امن ہے یا ایک بیلنس ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں شام سے. اور مجھے امید ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران جو ہے ان دونوں کو یہ بھی فکر ہے کہ اس میں تیسرا، چوتھا یا پانچواں جو کھلاڑی ہے وہ اس کھیل میں نہ شامل ہو جائے، کیونکہ اگر وہ شامل ہو جائے گا تو نہ سعودی عرب چاہے گا کہ ان کی سرحد پہ اتنا کچھ ہو رہا ہو، نہ ہی ایران چاہے گا کہ وہ ایک ایسی جگہ اور گم ہو جائیں جہاں سے وہ نکلنا ان کے لیے مشکل ہو، کیونکہ وہ آلریڈی یہ بات محسوس کر رہے ہیں عراق میں بھی اور شام میں بھی کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس اور جو حالات ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں.
اچھا منظر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے یمن کی صورتحال ہے اس وقت، اور چونکہ داعش اس خطے کے اندر کافی حد تک فعال رہا ہے، شام سے اس کو نکال دیا گیا، عراق سے اس کو نکال دیا گیا، جو ایک انہوں نے اپنی حکومت سو کالڈ خود ساختہ خلافت بنائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یمن کی صورتحال اس طرح بگڑتی ہوئی دیکھ کر داعش وہاں پر اپنی کوئی قدم جمانے کی کوشش کرے گا؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے، جیسا کہ پروفیسر فیضان نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ نہیں چاہتا سعودی عرب اور نہیں چاہتا ایران کے کوئی تیسری قوت بھی آئے، لیکن کیا داعش کے وہاں آنے کی کوئی صورت آپ دیکھتے ہیں؟
جی، ایک تو داعش کا اس وقت یہ کہ زیادہ فوکس ان کا افغانستان کی طرف ہے، تو اگر یہاں پر ان کی پریزنس ہوئی بھی تو بہت تھوڑی سی ہوگی. لیکن ایک چیز اور، ہم ایک پوائنٹ آپ کو بتانا تھا کہ جس میں مارٹن گریفتھ جو ہیں یونائٹیڈ نیشن کے، وہ کافی حد تک پازیٹیو ہیں کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے گا یہ جو ابھی جنگ کی لگ رہی ہے پورٹ کے اوپر.
اچھا.
تو اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ایک فارمولا جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا، جس میں کہ یونائٹیڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے گا یہ پورٹ، اور صرف ہیومینیٹیرین چیزوں کے لیے یوز کیا جائے گا، اور دوسرا یہ بھی کہ جو پیمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سینٹرل جو بینک ہے اس کا یمن کا، جو کہ پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں ہے، اس کے تھرو ہی ساری پیمنٹس آئیں گی اور جائیں گی. تو یہ ایک سیٹلمنٹ کی بات چل رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مٹیریلائز ہو یا نہ ہو، یہ آگے چل کے پتا چلے گا. لیکن اگر جس طرح لگ رہا ہے کہ ایڈمنٹ ہیں وہ وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے، اور ایکسکیوزز کے ساتھ تو شاید جنگ کے چانس زیادہ ہیں اس وقت، بجائے اس کے کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے یہاں تک. اور دوسری جو بات داعش کی آپ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ داعش بہت جا
میرا
اس ایریا میں بالکل نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ بہت ریڈیوسڈ ہے ان کا، اتنا زیادہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے ادھر، لیکن وہ ہو سکتا ہے اگر وہ فوکس کریں گے افغانستان سے ہٹ کے یہاں پر، اور ان کو سپورٹ ملی جس طرح کے سیریا میں مل رہی تھی ان کو، تو پھر ان کے لیے یہاں پر قدم جمانا، کیونکہ ان کی جو ساری ملٹری ہے بہت جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتی ہے، تو وہ ود ان ویکس یا ود ان کپل آف منتھس وہ یہاں پر کافی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں.
اچھا آخری سوال خان صاحب سے. خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں جس کی طرف منظر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے اس کو حل کرنا مشکل ہو ممکن ہو سکے گا، تو اس کیا اقوام متحدہ اس تناظر میں اپنا کردار مؤثر طور پر ادا کرنے کے قابل آپ اسے دیکھتے ہیں؟
جی، یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ریجنل لڑائی ہے اور انفلوئنس کی لڑائی ہے بٹوین سعودی عرب اینڈ ایران،
اور کیونکہ سپر پاورز کا کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ نظر نہیں آتا اس میں, جس طرح سے سیریا میں یا عراق میں یا افغانستان میں ہے, تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یو این جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کر پائے گا. مگر دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کتنا پریشر پڑ سکتا ہے, ایران کے اوپر کتنا پریشر پڑ سکتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ شروع کرنی آسان ہوتی ہے, ختم کرنی مشکل ہوتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس حد تک اس میں انوالو ہو جائیں گی, تھک جائیں گی, تو شاید وہ کوئی ایسا مؤثر
قدم اٹھا سکے,
ریزولوشن ایکسیپٹ کر لیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ سے بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق, ہمارے ساتھ تھے ایم جے خان صاحب, اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے منظر وسیم صاحب. آج پاکستان قصہ تجزیہ کاروں سے ہماری بات نہیں ہو سکی کسی وجہ سے, جس کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو سے بھی معذرت چاہتے ہیں. اگلے پروگراموں میں ضرور ان کو بھی آپ سن سکیں گے. اب اس وقت بہجت کو اور میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور نک ایوانوف کو اجازت دیجیے, ہمارے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستانی کرنسی روپے کی قدر میں مزید کمی کے بعد ڈالر 125 روپے کا ہو گیا ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں یہ کمی حکومت کے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے, جس کے تحت نہ صرف ادائیگیوں کا توازن قائم ہوگا بلکہ ملکی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا. اقتصادی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہو گیا تھا. معروف صحافی اور اقتصادی امور کے ماہر سہیل افضل کہتے ہیں,
ہمارے سابق وزیر خزانہ بھی گئے مفتاح صاحب, ان کی بھی پالیسی یہی تھی, اور اب جو حکومت کی ایک باقاعدہ سوچ انہوں نے غیر اعلانیہ سمجھو یہ اس کو ڈی ویلیو کیا ہے, اور 125 تک یہ لے جانا چاہتے تھے اور 125 پہ وہ آ گیا. اس کی ان کا یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کنٹرول آ گا, بیلنس جو ادائیگیاں ہیں وہ بہتر ہوں گی, ایکسپورٹ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی, اور یہ جو ہم تجارتی خسارہ جس کو ہم بول سکتے ہیں کہتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں. تو یہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت کیا ہے, یہ کوئی ایسے خود بخود نہیں ہو گیا.
سہیل افضل کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی صورتحال اتنی زیادہ سنگین نہیں, اور تجارتی عدم توازن ختم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم بھی صنعت کاروں اور تاجروں کے مطالبے پر ہی لائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں,
دیکھیں اکانومی جی ڈی پی کی گروتھ بہتر ہے. ایک سب سے بڑا اس وقت جو اس گورنمنٹ کو وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے, غیر ملکی ادائیگیاں کرنے کی وجہ سے ہمارے فارن ریمیٹنس کم ہو رہے ہیں. یہ ہے اصل میں اس وقت سب سے بڑا پرابلم جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے. ایمنسٹی اسکیم بھی اصل میں اسی کا ایک تسلسل ہے. ایم ایس ٹی اسکیم سے گورنمنٹ کو یہ توقع ہے, یا پچھلی گورنمنٹ کو توقع تھی اور ان کو یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اس کو جو ہمارا ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے اس کو بیلنس کرنے میں ہمیں مدد ملے گی, دوسرے ہمیں یہ جو ہے کہ اتنا کوئی تھوڑا بہت فارن ریمیٹنس مل جائے گا کہ جو ہم اس جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو ہم جو تھوڑا سا بیلنس کرنے میں. 102 بلین ڈالر کی ان کو توقع ہے, کچھ ریونیو میں ان کو توقع ہے کہ اچھی آ جائے گی. اس لیے پچھلے 2-3 دنوں میں بڑے میراتھن قسم کے اجلاس ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں بھی اور ایف بی آر میں بھی, اور جو جو اس میں بٹل نیکس تھے, جو امبیگیوٹی تھی, وہ اس کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ تقریباً سمجھو کہ تیار ہو گئی ہے, اس نے کر بھی دیے کچھ چیزیں ان کی مرضی کے مطابق, تاجروں اور جو صنعت کاروں کی مرضی کے مطابق وہ کر لی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسکیم اس لیے اچھی تھی کہ ڈر کی وجہ سے کراچی میں لوگ پیسہ اپنے پاس محفوظ نہیں محسوس کر رہے تھے, تو اس لیے وہ اپنا پیسہ بیرون ملک لے گئے, خاص طور پر یو اے ای کی کنٹریز میں, دوسرے لوگ جگہوں پہ. اب وہ چاہتے بھی تھے کچھ لوگ ان میں سے کہ جو حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے لانڈ آرڈر کے اور باقی, تو وہ واپس لانا بھی چاہتے ہیں. کچھ دنیا کے قوانین بھی بدل گئے, خاص طور پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ قوانین چینج ہو گئے, تو وہ جو پریشر ہے اس وہ بھی نتیجہ ہے. کچھ اس میں سے بڑی تعداد تو ایسی بھی ہے کہ جو کوئی بلیک منی نہیں تھی, وہ یہاں خود دانستہ جو اچھا انویسٹر تھا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اپنا ادھر پیسہ رکھ رہا تھا. کراچی کی ایک تو وہ تو سچویشن یہ تھی کہ ایک بھائی اگر یہاں ہے تو اس نے دانستہ دوسرے بھائی کو باہر بھیج دیا تھا, تو یہ اس کو فیور دے رہی ہے یہ اسکیم بیسیکلی.
سابق وفاقی اقتصادی مشیر ڈاکٹر اشفاق حسین بھی اس خیال کے حامی ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر گرنے سے روکا گیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا. ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں،
دار صاحب نے بلکہ زبردستی اسے روک کے رکھا ہوا تھا، ہمارے جیب میں پیسے نہیں تھے، ہم کیا کر رہے تھے کہ باہر سے بورو کرتے تھے اور ریٹ کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا ہم نے، تو ایک قرضہ بھی ہم نے اٹھایا اور ریٹ کو ایک جگہ پہ رکھا، اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے، ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایک سطح پہ رکھا اور اس سطح پہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹس جو 25 بلین ڈالر تھا وہ گر کے 21-22 پہ آ گیا، تو اس لیے ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے یہ ایکسچینج ریٹ آپ کا نیچے کی طرف جا رہا ہے۔
لیکن ڈاکٹر اشفاق حسین اس بات سے متفق نہیں کہ ایم این ایس ٹی اسکیم بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگی، وہ کہتے ہیں
اس میں دو طرح کی ایم این ایس ٹی کی اسکیم ہے، ایک ڈالر باہر سے لانے والوں کے لیے ہے اور ایک ملک کے اندر جن کے اثاثے ہیں جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے تو وہ 2% اگر دے دیں تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک باہر سے لانے والوں کے تعلق ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی۔
روپے کی گرتی ہوئی قدر سے دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے، تاہم صورتحال اتنی بھی زیادہ سنگین نہیں کہ اسے سنبھالا نہ دیا جا سکے۔ ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ماہ کے اندر موجودہ بحران سے نکل آئے گا اور آئندہ چند برسوں میں جب سی پیک کے منصوبے پیداواری عمل شروع کر دیں گے تو ملکی معیشت میں تیزی سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔